نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اگر تو مجھے اپنے حساب سے کل یعنی اتوار کو حاضر ہونا تھا، بند ہو گیا، لیکن چونکہ ہمارے پڑوسیوں کا کل جلوس نکلے گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور وہ جلوس نہیں ہوتا بلکہ وہ تو تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، راستے بند، کاروبار بند، آمد و رفت بند، سب کچھ بند، مزید یہ کہ اوپر سے خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے، اس لیے اس مصلحت کے پیش نظر ایک دن مقدم کر دیا، اگرچہ پیر کے دن بھی آ سکتا تھا ایک دن بعد، لیکن بعض مسائل رمضان سے متعلق ایسے ہیں کہ جن کا آج ہی بیان کرنا زیادہ مناسب تھا، پیر کے دن اگر بیان ہوتے تو وقت نکلنے کے بعد ہوتے، تو ان مصلحتوں کے پیش نظر آج میں پہلے آ گیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ درمیانی عشرہ آج ختم ہو جائے گا غروب آفتاب پر، اور آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، یہ دو عشرے گزر چکے، دو دھائیاں گزر چکی، وہی بات جو میں نے پچھلی مرتبہ عرض کی تھی آج بھی کہتا ہوں کہ جائزہ لیجئے کہ ہم نے اس عرصے میں اور ان دو عشرے میں کیا کمایا اور کیا کھویا، تاکہ ہم اپنی زندگی سے کام لینے والے بن جائیں، اگر ایسے ہی بغیر حساب کے چھوڑ دیا ہم نے تو پھر ہماری زندگی بیکار چلی جائے گی، اور زندگی کا بیکار چلا جانا دنیا میں بھی خطرناک ہے اور آخرت میں تو اور زیادہ، اس لیے یہ جائزہ تو لیتے رہیں آپ، طریقہ بھی میں نے بتا دیا تھا پچھلی مجلس میں، اس کا وہ معیار بھی بتا دیا تھا کہ ہمیں کس معیار پر جانچنا چاہیے کہ ہمیں کچھ ترقی ہوئی ہے یا ہمیں کچھ تنزل اور پستی حاصل ہوئی ہے، یاد ہوگا وہ معیار آپ کو جو قرآن کریم نے بیان کیا تھا کہ تقوی معیار ہے، دیکھو اور غور کرو کہ اس تقوی میں ہماری حالت ترقی میں گئی ہے اس دو عشروں میں یا تنزل میں گئی ہے، بس پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیا کمایا اور کیا کھویا۔ یہ بحث اور یہ بات تو میں گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، آج مجھے یہ بات عرض کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی غروب آفتاب سے آخری عشرہ رمضان شریف کا شروع ہو جائے گا، یہ آخری عشرہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے، پورے رمضان کی روح ہے، اور پورے رمضان کا یہ نچوڑ ہے۔ اگر پہلے دو عشروں میں کچھ نہیں ہو سکا ہے تو اس میں تلافی کی جا سکتی ہے، اس آخری عشرے میں اپنے رب کو راضی کیا جا سکتا ہے، یہ اتنا مبارک عشرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالی نے وہ خاص خاص عبادتیں اس عشرے کے اندر رکھی ہیں جو باقی رمضان میں نہیں تھی، اور اسی لیے رکھی ہیں کہ غفلت میں مست جو بندے ہیں وہ آنکھیں کھول لیں اور اس آخری عشرے سے ایسا کام لیں کہ ماضی کی زندگی کی برائیاں بھی ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور مستقبل کا بھی کچھ کام بن جائے اور دنیا پڑ جائے. اس لیے ان میں سے سب سے پہلی عبادت جو آج شروع ہونے والی ہے غروب آفتاب پر وہ اعتکاف. اعتکاف کے معنی ہر ایک جانتا ہے ہم نے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد میں محبوس کر لینا اور مسجد میں ٹھہرنا 10 دن کے لیے. یہ ہے اعتکاف کا مطلب جو آج شروع ہونے والا ہے. یہ اعتکاف اگر سے ہر ایک پر لازم نہیں بلکہ سنت ہے, لیکن اس قدر فائدوں سے بھرا ہوا ہے کہ اگر اس کو لازم کر دیا جاتا ہے تو کوئی اس کے اندر کوئی غلط بات نہ ہوتی. اس لیے کہ اعتکاف کرنے والا جو ہوتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے سب سے بڑا فائدہ تو اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ 10 دن تک گناہوں سے خصوصاً کبیرہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے. اس لیے کہ مسجد کے باہر تو گناہ ہی گناہ ہے, مسجد سے باہر نکلیں گے تو قدم قدم پر آپ کو معصیت دعوت دے گی اور گناہ دعوت دے گا. کب تک بچے گا بندہ؟ کمزور بندہ ہے, مبتلا ہو ہی جاتا ہے. تو گناہوں سے محفوظ رکھنا اس 10 دن کے عرصے میں یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ نیک کام اور وہ عبادتیں جو اعتکاف سے پہلے بندہ کرتا تھا اعتکاف کی وجہ سے نہ کرنے کی باعث ان کا اجر و ثواب ملتا رہے. مثلا کوئی بندہ مومن تھا, اعتکاف سے پہلے وہ غریبوں کی حاجت روائی, بیماروں کی عیادت, خستہ حالوں کی مدد اور دوسرے اسلامی رفاہی کام کرتا تھا. ظاہر ہے کہ ان پر اجر و ثواب ہے. اب اعتکاف کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا تو وہ تمام اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا جب تک وہ اعتکاف میں ہے. گناہوں سے بھی محفوظ اور اجر و ثواب کا یہ حد. اور یہ 10 دن کا اعتکاف جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے اگر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو 2 حج اور 2 عمروں کی مقبول عمروں اور 2 مقبول حج کے برابر یہ ثواب رکھتا ہے. مقبول حج کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اتنی مخلوق اللہ کی بھری ہوئی ہے روئے زمین پر, اکثریت یہ ہے کہ انہیں حج نصیب ہی نہیں ہوتا. اکثریت ان کی ہے کہ جنہیں عمرہ ہی نہیں ملتا. ان کے لیے یہ حج اور عمرے کا ثواب ایک نہیں بلکہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب حاصل کرنے کا راستہ اللہ نے نکال دیا کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے بیٹھے گا اعتکاف میں تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرما دیں گے. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس امت کے اوپر. اعتکاف کی فضیلتیں بیان کرنا میرا اس وقت مقصود نہیں ہے, یہ تو میں نے تمہیداً عرض کر دیا. میرا مقصود یہ ہے کہ اعتکاف میں آنے والے اور اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات, جیسا کہ شاید میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا ورنہ دوسری جگہ میں نے صاف کہا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی ایک رسم چل پڑی ہے جس کو میں موجودہ تمدن کے الفاظ میں ایسے ہوں کہ فیشن بن گیا ہے. ناراض نہ ہوں, بات میں صاف اور کھڑی کہتا ہوں, ایک فیشن بن گیا اور نوجوان فیشن کی طرف تیزی سے دوڑتا ہے, خصوصاً جبکہ وہ دینی عبادت سے متعلق ہے. بہت اچھا جذبہ ہے نوجوانوں کا, لیکن بس اتنی سی درخواست ہے کہ اپنی نیت کو صاف رکھیں, اللہ کے لیے رکھیں, بہترین عبادت ہے. فیشن کے طریقے پر اور رسم کے طریقے پر نہ کریں. جیسا کہ مجھ سے ایک صاحب نے اس کی ذکر کیا کہ جی میں بیٹھنا چاہتا ہوں اعتکاف میں, میرے دوست کہتے ہیں کہ اگر تم بیٹھو گے تو ہم بھی آ جائیں گے. یہ رسم ہے, یہ فیشن ہے. ہاں اگر کسی دینی ضرورت کی وجہ سے وہ ایسا کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, مطلب یہ ہوا کہ تم اعتکاف میں بیٹھو گے تو اس وقت ہم اعتکاف میں بیٹھیں گے دوسرے صاف لفظوں میں کہ اللہ کے لیے نہیں بیٹھیں گے, تمہیں خوش کرنے کے لیے بیٹھیں گے. بتائیے اس پر کیا جواب ملے گا. اس لیے یہ فیشن نہ بنائیے, خصوصاً نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ اس کو ایک رسم دینی نہ سمجھیں بلکہ اس کو عبادت خالصہ سمجھیں. رسموں میں کچھ نہیں ہوتا, اور اخلاص کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے. اس لیے شریعت نے بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں اعتکاف کرنے والوں پر, جیسا کہ میں پچھلی تمام رمضان کی مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں کہ مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے احترام کو ملحوظ رکھیں. یہ تو اعتکاف نہ ہوا کہ مسجد کی تو بے حرمتی کر دی اور اعتکاف میں بیٹھیں. مسجد کا احترام کس چیز میں ہوتا ہے آپ وہ جانتے ہیں. یہاں جو لائبریری تھی اس کے اندر میں نے کچھ کتابیں داخل کی تھی اعتکاف سے متعلق اور احکام مسجد سے متعلق, ضرورت ہے تو اسے دیکھ لینا, ممکن ہے کہ یہاں پر موجود ہے. مسجد کا احترام, اس کو خلاصے کے طریقے پر میں بتایا دیتا ہوں. مسجد کا سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ جب بندہ آ جائے مسجد میں, داخل ہو جائے اور باوضو ہو, تو اسے تحیت المسجد کی دو رکعتیں پڑھنا چاہیے. یہ احترام ہے مسجد کا, یہ اس کا حق ہے. ہمارے تحیت المسجد کی دو رکعتیں پڑھنا چاہیے نفل, اگر گنجائش ہے وقت ورنہ نہیں. مسجد کا احترام یہ ہے کہ اس میں شور و شغب نہ کرے, شور اور غل نہ کرے. حدیث شریف یاد آ گئی جو ابھی عرض کر دوں گا. مسجد کا احترام یہ ہے کہ اس میں دنیا کی باتیں نہ کرے, خالص دنیا کی باتیں مسجد میں کرنا تقریباً حرام ہے. حدیث شریف میں آیا کہ جب کوئی بندہ مسجد میں دنیا کی بات کرتا ہے تو ایک فرشتہ ساتھ موجود ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اس کو کیا ولی اللہ, خاموش ہو جا, اللہ کے ولی خاموش ہو جا. یعنی یہ مسجد دنیا میں دنیا کی بات کرنے کے لیے نہیں, تو وہ کہتا ہے کہ اس کو کیا ولی اللہ, تو اللہ کے ولی خاموش ہو جا. اگر وہ خاموش ہو گیا ٹھیک ہے, تو اس کو اللہ کے ولی کا خطاب مل گیا, کتنا بڑا احساس ہے. فرمایا آپ نے کہ اگر وہ خاموش نہ ہوا, پھر اس نے دوبارہ بات کی دنیا کی, تو وہی فرشتہ کہتا ہے اسکت یا بغیظ اللہ, کہ وہ اللہ کے غضب میں آئے ہوئے شخص خاموش ہو جائے. معلوم ہوا کہ دنیا کی باتیں کرنا مسجد کے اندر یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. اگر وہ خاموش ہو گیا ٹھیک ہے, ورنہ پھر اگر اس نے بات کی تو تیسری مرتبہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اسکت یا عدو اللہ, کہ خاموش ہو جا وہ دشمن خدا خاموش ہو جا. معلوم ہوا کہ مسجد میں باتیں کرنا دنیا کی یہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کا سبب ہے. کون برداشت کرے گا اللہ کی دشمنی کو, ذرا بتاؤ تو صحیح. آپ ذرا خیال فرماؤ حضرت, یہ تو ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو معتکف نہیں ہیں. معتکفین کے لیے تو اور زیادہ ہے, جیسا کہ ابھی عرض کروں گا. ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ مسجد میں گفتگو کرنا نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے سوکھی گھاس کو آگ جلا دے. یہ لیجیے, ان الکلام فی المسجد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحشیش, غالباً یہی الفاظ ہیں کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا, لغو باتیں کرنا, بیجا باتیں کرنا, بےہودہ باتیں کرنا, لڑائی دنگا اور فساد تو دور کی چیز ہے, یہ تو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی گھاس کو جلا دے. وہ تو وجود تک نہیں چھوڑتی اس کا. یہ ہے حضرت نے دنیا کی باتیں مسجد میں کرنے کا انجام, جو حدیث شریف کے اندر آیا ہے. اور میں نے اس وقت ایک دو ہی حدیثیں بیان کی, ورنہ حدیثیں اور بہت ہیں. اس لیے اس مسجد میں معتکف حضرات کا اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے, خصوصاً موجودہ زمانے کی سیاست سے. سیاسی حضرات ناراض تو ہوں گے, لیکن میں تو مسئلہ بیان کر رہا ہوں, ناراض ہوتے ہیں ہو جائے. موجودہ زمانے کی سیاست سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ رکھیں, نہ اس پر کوئی تبصرہ کریں, کہ موجودہ زمانے کی سیاست جو ہے خالص اور خالص دنیا ہے, دین کا نام و نشان نہیں. موجودہ زمانے کی سیاست جو ہے وہ اخبارات اور رسائل میں, اخبارات اور رسائل کو بالکل نہ لائیں, خصوصاً وہ اخبارات اور رسائل کے جن میں تصویریں, کیونکہ مسجد میں تصویر کا داخل کرنا ملائکہ کو اور فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے, بہت تکلیف دیتا ہے وہ مسجد میں تصویر کا داخل کرنا. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے اور بندہ اس کے اندر اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر سکتا, تو ایسی تصویر چھپی ہوئی حالت میں ہو تو ٹھیک ہے, جیسے شناختی کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے پڑ جاتی, یا جیسے نوٹوں کے اندر ہماری اس اسلامی دعوے دار حکومت نے تصویر چھپ دی. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی بنا سے 10 سال ایسے گزرے ہیں کہ پاکستان کے نوٹ پر تصویر نہ تھی, کسی کی تصویر نہیں تھی, اچانک تصویر آ گئی. اب بندہ مجبور ہے اس کو رکھنے, چھپا کر رکھ لے, یا اگر راہ خدا میں دینے کے لیے نکالتا ہے تو وہ بھی وہاں. ویسے عام طور پر مسجد میں تصاویر کا لانا یہ فرشتوں کے لیے, یعنی رحمت کے فرشتوں کے لیے بڑی ہی تکلیف کا سبب ہے, تو یہ منع ہے. گانے بجانے کی چیزیں, خبریں سننے کے آلات جو آج جیبوں کے اندر بھرے رہتے ہیں, خدا کے لیے ان سے پرہیز کیجیے مسجد میں. اس لیے کہ موجودہ سیاست کی خبریں بھی دنیا ہیں, دین سے کوئی تعلق نہیں, آخرت سے کوئی تعلق نہیں. ایسے ہی جو ٹیپ ریکارڈر لے آتے ہیں کچھ لوگ اور تقریریں سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں حالت اعتکاف میں، ان کے ذریعے ایسا بھی نہ کیجیے. مسجد میں ٹیپ ریکارڈر بغیر کسی ضرورت کے اور خصوصاً اس وقت جب دوسروں کو تکلیف پہنچے بجانا گناہ ہے. دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے. معتکف جو دوسرے حضرات ہیں اپنے ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں، دعا میں مشغول ہوں گے، اور ہمارے نوجوان نے بٹن کھول دیا، اس کا کرایہ شروع ہو گئی، یا کوئی کسی کی تقریر شروع ہو گئی، کسی کا بیان شروع ہو گیا، دینی بیان. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں اچھا کام، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک لمحے میں اس کے اوپر گناہ کبیرہ لگ رہا ہے. بھائی اعتکاف میں آیا تھا وہ گناہوں سے صاف ہونے کے لیے، اور یہاں پر حاصل کر رہا ہے گناہ کبیرہ. جس مسلمان کو تکلیف پہنچے گی ایک گناہ کبیرہ، دوسرے کو تکلیف پہنچی اس کی گناہ کبیرہ، تیسرے کے کاموں میں خلل پڑا اس کا گناہ کبیرہ، چوتھے نے کچھ اور کام کرنا تھا وہ نہیں کیا اس کا گناہ کبیرہ، کوئی سونے والا تھا سو نہ سکا اس کا گناہ کبیرہ. ایسا حساب لگائیے بے شمار گناہ ہو جاتے ہیں اس میں. یہی حال ہے میرے دوست و شبینے کا جو لاؤڈ اسپیکر پر ہوتا ہے. یہی حکم ہے. آپ ناراض ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بڈھا ہمیں عبادت سے روک رہا ہے، یہ ہمیں قرآن سے روک رہا ہے، تلاوت سے روک رہا ہے. حاشا وکلا، اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے اور معاف فرمائے اگر میں غلطی کروں. یہ بات نہیں ہے. آپ کو تو اسلام کا وہ حکم سنا رہا ہوں جو قرآن سے، حدیث سے، اور حضرات فقہاء کرام کی عبارتوں سے ثابت ہے. شبینے کو بڑا اعلیٰ مقام سے دیا جاتا ہے، لاؤڈ اسپیکر نصب ہو جاتے ہیں جن کی آواز چار چار پانچ ماہ پانچ پانچ میل دور تک جاتی ہے، اور لوگ مسجد کے اندر بس گپیں مارتے رہتے ہیں، دو چار ادھر بیٹھ گئے، دو چار ادھر بیٹھ گئے، دو چار ادھر بیٹھ گئے. قاری صاحب کے پیچھے صرف دو چار آدمی ہوتے ہیں. کیوں صاحب، ایک رات کو شبینے کا یہی حال ہے؟ میں نے تو ایسے ہی دیکھا ہے، آپ نے شاید اس کے خلاف دیکھا. چائے کا دور چل رہا ہے، کھانے پینے کی پارٹیاں منعقد ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ انتظام کے اندر مشغول ہیں. یہ تو قرآن سے مذاق اڑانا ہے. ذرا غور کیجیے، یہ تو اللہ کی کتاب کا مذاق اڑانا ہے. پھر قاری صاحب کھڑے ہو گئے اور لاؤڈ اسپیکر کھول دیا گیا. مسجد میں نماز پڑھنے والے تو چار آدمی، لیکن ان کی آواز اور ان کی تلاوت سے پریشان ہونے والے دس لاکھ آدمی. صاحب ذرا غور کرو اور بتاؤ، کون سی شریعت اس کی اجازت دے دے گی؟ ہاں، اگر شبینہ شرائط کے ساتھ ہو، صحیح طریقے سے ہو، کار ثواب. یعنی جتنے بھی حاضرین مسجد ہیں وہ نماز میں شریک ہوں اول سے آخر تک، تراوی میں سے ہو، اور تراوی میں شبینہ ہو، نفلوں میں نہیں ہوتا شبینہ، بارہ رہے 20 رکعتیں پڑھیں، اس میں پورا قرآن کریم پڑھیں. اس طریقے پر کہ لاؤڈ اسپیکر کی بالکل ضرورت نہیں، اگر کچھ ضرورت ہے تو اندر کا کھول لیں، باہر کا نہ کھول. ادب و احترام کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سنتے رہیں، نماز کی حالت میں سنتے رہیں، خوش گپیاں نہ کریں، ادھر ادھر دوڑے بھاگے نہیں. کھانے پینے کا انتظام کچھ نہیں، ضرورت ہو جاؤ، جا کر پانی پی لو یا چائے پی لو، پھر آ جاؤ. اور قاری صاحب پر بھی پابندیاں ہیں جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، کہ قاری صاحب کو شہرت اور ریا و نمود کا جذبہ نہ ہو کہ دیکھو ایک رات میں پورا قرآن سنا دیا، اور ایسا سنایا اور ویسا سنایا. اس لیے بس اتنی بات کروں گا قاری صاحب کے حق میں، ورنہ اور باتیں بھی. اگر ان تمام خرابیوں سے پاک و صاف شبیہ نہ ہو تو کار سوال ہے. میں جو منع کر رہا ہوں وہ اس کو منع کر رہا ہوں کہ جس میں پورا محلہ بے چین رہتا ہے سکون نہیں حاصل کر سکتا, جبکہ مسجد میں موجود چار آدمی جب شبیہ نے کہا قرآن کی تلاوت کا یہ حال ہے تو گانے بجانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا کیا حکم ہوگا آپ بتا دیجیے, وہ آپ خود سمجھ گئے ہوں گے. تقریب کرنے والا جوش میں آ کر بلند آواز کا لاؤڈ اسپیکر لگاتا ہے اور جس کی آواز 10-8 میل دور تک جاتی ہے اور کھول دیتا ہے رندیوں کے گانے, کھول دیتا ہے فحش قسم کے گانے. بتائیے کتنا عظیم گناہ اور کتنے کثیر گناہ وہ کما رہا ہے. ہم تو حساب لگا نہیں سکتے, اللہ کے فرشتے حساب لگاتے ہیں اس کا. سب یہ کیا دھرا سامنے آ جائے گا مرنے کے بعد. تو میرا مقصود تو یہ تھا کہ مسجد کو شور و غل سے پاک رکھیں. اعتکاف کرنے والے حضرات اگر تلاوت بھی کریں تو اتنی بلند آواز سے نہ کریں کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے اور ان کے کسی آرام میں اور سامنے خلل واقع. اسلام کا بنیادی اصول اور بنیادی چیز اسلام کی یہ کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو ادنا سی تکلیف نہ پہنچے. یہ تمام مسائل اسی پر آ رہے ہیں. جتنے مسائل میں نے بیان کیے اس میں یہی چیز کار فرمائے. اسی طریقے سے حضرت اعتکاف کرنے والے ان کے اوپر پابندی نہیں ہے, بات کرنے کی بات کر سکتے ہیں, دنیا کی کوئی بات ہو اور ضروری ہو وہ کر سکتے ہیں, دین کی باتیں کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اس لیے کہ خاموش اعتکاف بھی شریعت میں مکروہ ہے, چلتا نہیں ہے خاموشی کا اعتکاف. شریعت میں ایسی کوئی اصل نہیں, بے اصل ہے بالکل. اپنے عام حالات کے مطابق آدمی رہے, بس یہ ہے کہ اپنے دامن کو ذرا دنیا سے چھڑا لے اور یکسو ہو کر بیٹھ جائے, جو ضروری چیزیں ہیں ان کو انجام دے, غیر ضروری چیزوں میں دخل نہ دے, کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. جیسا کہ بعض مساجد کے اندر مجھے معلوم ہوا کہ ادھر تو ایک صاحب اعتکاف والے, ایک معتکف صاحب سونے کی تیاری کر رہے ہیں, دوسری طرف 2-4 دوست آ کر بیٹھ گئے پردے کے پیچھے, انہوں نے باتیں شروع کر دی. کسی کے آرام میں اور کسی کی نیند میں خلل ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے, سمجھ لو. اگر حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ کسی سونے والے کے قریب زور سے قرآن کریم نہ پڑھو. جی, اور ہم کیا کرتے ہیں, بلند آواز سے قرآن کریم کسی سونے والے کے پاس نہ پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں بتاؤں جو حدیث شریف میں آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں غالباً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تشریف لاتے گھر میں تو اتنی ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جو بیدار ہوتا تو سن لیتا اور جو سویا ہوا ہوتا تو اپنی نیند میں رہتا, بس اتنی آواز سے سلام کرتے. سلام جو اتنی بڑی عبادت, جو اسلام کا ایک شعار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے والوں کی رعایت کی وجہ سے بلند آواز سے سلام نہیں کرتے, بس جو جاگ رہا ہے وہ سن لے اور جو سویا ہوا ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے. یہ ہے اسلام. یہ اسلام نہیں جو ہم نے آج لا کر رکھ لیا اپنے گھروں میں. اسی ذیل میں یہ بات بھی سن لیجیے کہ یہ پابندیاں چند میں نے بتا دی آپ کے سامنے جو شریعت میں لگائیں, اب چند پابندیاں اور بھی جو ہر مسجد کے منتظمین لگائیں گے اور لگانا چاہیے. اس لیے کہ یہ زمانہ دہشت گردی کا ہے, آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں. دو ہفتے پہلے, تقریباً دو ہفتہ پہلے کی بات ہے, اخبارات میں یہ خبر آئی تھی کہ ہندوؤں کے جاسوسی تنظیم کے ایجنٹ جو را تنظیم ہے ان کی کثیر تعداد میں پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں, اخبار کی خبر ہوئی, اور ان کو ہدف یہ دیا گیا ہے, ان کا مقصود یہ ہے اور ان کا نشانہ یہ ہے کہ مذہبی اجتماعات پر حملے کریں اور انہیں تباہ کریں, اور ان کا نشانہ یہ ہے کہ ملک کے مشہور اہل علم ان کو قتل کریں, اور ان کا نشانہ یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر خصوصاً حالت اعتکاف میں بد امنی پھیلائیں. یہ تین ہدف ان کو دیے گئے, عمل شروع ہو گیا. یہ ہدف رمضان شریف کے لیے, ہم تو ایسی خبروں کو سرسری سمجھ کر گزر جاتے ہیں, لیکن ملک میں کیا تباہی اس سے پیدا ہوگی اس کا ہمیں علم نہیں. چنانچہ پنجاب میں ایک واقعہ ہو گیا, 18 کو مار دیے. کہاں مارا؟ مسجد میں, جو ان کے امام باڑا ہوتا ہے اس میں. کس کو مارا؟ جو قرآن کی تلاوتیں مشغول تھے, جو اللہ کو اپنے طریقے سے یاد کر رہے تھے, ان کو مارا. یہ پہلا نمون آیا سامنے. کیا اس کا رد عمل نہیں ہوگا؟ آپ بتائیے. اللہ محفوظ رکھے. پھر یہ کہ حالت اعتکاف میں چند سال پہلے اسی کراچی کے اندر معتکفین کو شہید کیا گیا, شاید مسجد اکبر نام ہے اس کا, کیا نام ہے, وہاں پر معتکفین کو شہید کیا گیا. وہی تاریخ سے دہرانے کی تیاری ہو رہی. وہ بھی سمجھ لیجیے کہ اب تک تو یہ ہوتا تھا کہ وہ دہشت گرد سامنے آتا تھا اور گولیوں سے بھون دیتا تھا, اب اس جاسوسی تنظیم نے اپنا طریقہ کار بدلا, اور یہ بھی اخبار کی خبر ہے. وہ طریقہ کار یہ بدلا ہے کہ اب گولیوں سے نہیں بھونا جائے گا ایسے لوگوں کو, بلکہ بم دھماکے کیے جائیں گے. بس ایک بم رکھ دیا, اللہ محفوظ رکھے تمام مسلمانوں کو, اور 30-40 اس کے اندر ہو گئے, خود بھی محفوظ ہو گیا وہ دہشت گرد, اور مقصود بھی حاصل کر لیں. یہ ہے ہمارے ملک کا اس وقت حال. ایک بات اور کہہ دوں, آپ ناراض تو ضرور ہوں گے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں سیاسی باتوں سے اور سیاست سے 200 کوس دور رہتا ہوں. میں سیاسی بات نہیں کرتا, میں کرتا ہوں صرف دینی بات. کہ چند سالوں سے یہ طریقہ یہاں پر دیکھا گیا کراچی میں, کراچی کو کیوں کہوں, میں دارالعلوم کو کہتا ہوں, کہ نوجوان آ گئے کہ ہم اعتکاف کریں گے, مسجد میں جگہ نہ تھی, ان کے لیے باقاعدہ خیمہ لگایا گیا, اس میں ان کو اعتکاف کی اجازت دی گئی. لیکن ان کے پاس جو آتے تھے حضرت راتوں کو, وہ غیر پسندیدہ لوگ آتے تھے. ان کے پاس موبائل فون بھی تھا, اس طریقے سے وہ اپنے منصوبوں کو مسجدوں کے اعتکاف کے بہانے پورا کرتے. یہ ہمارے دارالعلوم کی بات. عشاء کی نماز کے بعد تراوی نہیں پڑھتے تھے وہ نوجوان, بلکہ چہل پہل ہوتی تھی اور خوش گپیاں ہوتی تھیں, باہر سے آتے تھے ان کے دوست احباب, اور راتوں کو 1-1 بجے 2-2 بجے تک وہاں رہتے. عبادت کے لیے نہیں بلکہ کسی اور مقصد کے لیے. ان حالات میں ہمیں بڑی پریشانی ہوئی ہے, اس لیے ہم نے اپنے یہاں پابندیاں لگا دی. حضرت سے ظاہری طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پابندی لگا دی اعتکاف پر, مسجد پر, مسجد میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی, لیکن منتظمین کو یہ حق ہے کہ وہ عام نمازیوں کے تحفظ کے لیے, خصوصاً اعتکاف کرنے والوں کی حفاظت کے لیے مختلف احتیاطی تدابیر اختیار کریں. انہیں حق ہے. ایک آدمی کی وجہ سے تمام معتکفین کو یا تمام نمازیوں کو پریشان کرنا یہ کوئی دانش مندی کی بات تو نہیں ہے, شریعت نے حق دیا ہے. لہذا پابندی لگ جائے گی, ہمارے یہاں تو لگ گئی, فارم چل رہے وہاں پر بھی, اور ان کے اندر بڑی بڑی شرطیں ہیں, میں اس وقت لانا بھول گیا. جب تک وہ فارم پر نہ کرے کسی کو اجازت نہیں ملے گی. نوجوانوں میں یہ بھی بات ہوتی ہے عام طور پر کہ وہ اعتکاف کرنے آتے ہیں اور سب سے پہلی جگہ لینا چاہتے ہیں. بعد جو پہلے سے اعتکاف کرنے والے ہیں, قدیم زمانے سے اعتکاف کرتے چلے آ رہے ہیں, ان کی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. جہاں پر جگہ مل جائے اور منتظمین اس جگہ کو منتخب کرنے بس اسی جگہ اعتکاف کرے اللہ کے لیے, پھر کوئی اشکال اور کوئی سوال پیدا نہ ہوگا. ممکن ہے کہ یہاں پر بھی اس قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہوں, اگر نہیں لگائی گئی ہیں تو میں عرض کروں گا ان منتظمین سے کہ لگائیں, نمازیوں کی حفاظت کریں, اعتکاف کرنے والوں کی حفاظت کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ تو میں نے اعتکاف کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں عرض کر دی. اب میرا دوبارہ آنا جو ہوگا تو انشاءاللہ 28 رمضان کو ہوگا. شب قدر گزر چکی ہوگی یا باقی ہوگی وہ اللہ بہتر جانے. اس لیے میں تھوڑا سا بیان شب قدر کے سلسلے میں بھی کر دوں تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. شب قدر کی فضیلت بیان کرنے کا یہ وقت نہیں, وہ آپ جانتے ہیں, ہر مسلمان جانتا ہے. بس اتنا سمجھ لیجیے کہ شب قدر میں عبادتیں قبول ہوتی ہیں, نمازیں قبول ہوتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور توبہ قبول ہوتی ہے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. توبہ قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں نازل ہوتی ہیں, بے شمار نازل ہوتی ہیں, انگنت نازل ہوتی ہیں, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, خاص قسم کے انوار و تجلیات اللہ تعالیٰ کے یہاں سے نازل ہوتے ہیں اپنے ان بندوں کے لیے جو شب قدر کی ان شب قدر میں عبادت کر رہے ہیں. فرشتوں کی جماعتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتی ہیں اور ان شب قدر میں دعائیں کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتی ہیں. یہ میں نے موٹی موٹی باتیں بتا دی آپ کو, ہیں اور بھی اس کے بعد لیکن اتنی ہی بہت ہیں. شب قدر آخری عشرے میں ہے, غالب گمان یہی ہے جو آج رات سے شروع ہو رہا ہے. لہذا آخری عشرے کی تمام راتوں کو حسب توفیق اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کر لی جائے, دعائیں کر لی جائیں. پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ شب بیداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی تمام رات بیدار رہے, گر رہا ہے, پڑ رہا ہے, نیند جھونکے کھا رہا ہے اور پھر بھی بیدار رہے, یہ نہیں ہے شب بیداری کا. یہ شب بیداری پڑوسیوں میں ہوتی ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتی. شب بیداری اپنی طاقت کے مطابق ہے, اپنی فرصت کے مطابق ہے, اپنی صحت کے مطابق. اگر اللہ تعالیٰ نے صحت و طاقت عطا فرمائی ہے اور فرصت بھی ہے تو تمام رات بیدار رہنا بہت ہی افضل بات ہے, بہت اونچا مقام ہے. اور بیدار رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس آنکھیں پھاڑے ہوئے بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں. شب بیداری کا مطلب اسلام میں یہ ہے کہ عبادت کرے. یہ بھی مطلب نہیں کہ چائے کے دور چل رہے ہیں یہ بھی مطلب نہیں کہ بازاروں میں گشت ہو رہا ہے ابھی تو شبے داری ہے رات کو سو نہیں رہا ہوں, یہ بھی مطلب نہیں کہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ بھی اس کا مطلب نہیں شبے داری کا کہ آدمی اپنی ہمت اور طاقت سے زیادہ بیدار رہے, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب صرف اتنا سا ہے کہ جتنی طاقت ہے, جتنی فرصت ہے اور صحت جتنی اجازت دیتی ہے, اس کے مطابق آدمی معمول سے زیادہ کچھ عبادت کر لے. اس رائے کس قدر آسان ہے بتائیے, اگر معمول سے کچھ زیادہ عبادت کرے اور ہر رات میں کرے, چاہے وہ طاق ہو یا جھک. اس لیے کہ بعض حدیثوں سے جفت میں بھی, جفت راتوں میں بھی شب قدر کے ہونے کا امکان آیا ہے. لہذا تاک یہ دس راتوں میں اپنے آپ کو فنا کر دے اللہ کے لیے, مل ہی جائے گی اس کو شب قدر. معتکف کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں یقینی طور پر شب قدر پا لیتا ہے, یقینی طور پر. اعتکاف کا بڑا فائدہ یہ ہے, اس لیے کہ ان دس راتوں میں سے کسی رات میں شب قدر ہے. اگر وہ اعتکاف کرنے والا بیدار ہے تب تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر سو بھی رہا ہے تو اس کو شب قدر کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ حالت اعتکاف میں سونے والے کی نیند بھی عبادت ہے, اس کی بیداری بھی عبادت ہے, مسجد میں چلنا پھرنا بھی اس کا عبادت ہے. تو اعتکاف کرنے والا محروم نہیں رہتا شب قدر سے. وہ حضرات جن پر ہمیں رشک کرنا چاہیے اور ہے یقیناً قابل رشک, کہ جو مثلاً 20 سال سے مسلسل اعتکاف کر رہے ہیں, ہر سال 20 شب قدر ان کو مل گئی, میں تو چونکہ مختصر بات عرض کر رہا ہوں اس وقت, اس لیے اب دوسری بات سنی. تو شب قدر میں کوئی خاص عبادت شریعت کے اندر نہیں, بلکہ جو معلوم ہوتا ہے وہ کہ عبادت کریں, چاہے نماز پڑھ کر کریں, تلاوت کر کے کریں, دعا کر کے کریں, درود شریف کر کے عبادت کریں, یا اور کسی طریقے سے جائز عبادت جو شریعت سے ثابت ہو, اپنی من گھڑت عبادت نہیں چلے گی. کیونکہ ہم نے بہت سی عبادتیں, ہماری بہت سی عبادتیں من گھڑت بھی ہیں شریعت میں, ان کا وجود نہیں. تو شریعت میں جو عبادتیں ہیں ان میں سے یہ چاہے کریں, اچھا تو یہ ہے کہ نوافل پڑھو, لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے ذمے نماز قضا نہیں. اگر کسی کے ذمے فرض نماز قضا ہیں تو اسے خبر لینا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس رات میں بجائے نقل نمازیں پڑھنے کے اپنی فوت شدہ اور قضا نمازیں پڑھے, اور جتنی پڑھ سکتا ہے. یہ مسئلہ پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول, اگر شب قدر ہمیں مل جائے تو ہم کیا دعا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرنا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, چند لفظ. اگر آپ حضرات کو یاد نہ ہو تو پھر لکھوا لیجیے, یہ بچہ میرا لکھ جائے آپ کو ہاتھ کے ہاتھ. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ آپ بڑے معاف فرمانے والے اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتے ہیں. یعنی بندے اگر ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو اللہ کو پسند ہے. ہم میں بعض وہ ایسے سخت بعض ایسے سخت دل ہوتے ہیں کہ ہزار مرتبہ معافی طلب کرنے کے باوجود منع کر دیتے, نہیں جا میں نہیں کرتا معاف. اب مسئلہ آ گیا تو بتا ہی دوں حضرت, انشاءاللہ فائدہ دے گا آپ کو. اگر کسی کا کوئی قصور مجھ سے ہو جائے اور میں اس سے معافی طلب کروں کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے, میں جا بھاگ ملنا, میں تجھے معاف نہیں کروں گا. پھر میں گیا دوسری مرتبہ, اب میں نے کہہ دیا, اس نے پھر بتا دی, تیسری مرتبہ میں نے پھر درخواست کی, اس نے پھر بھگا دیا. سمجھ لیجئے تین مرتبہ درخواست کرنے کے بعد اب میرا ذمہ ختم ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے گا اور اسے بھی سختی کی ہے اسی بھی رخ کرے گا. ہم پریشان رہتے ہیں, معافی مانگتے ہیں بعض سنگ دنوں سے, وہ معاف نہیں کرتے. تو شاید ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا, بس تین مرتبہ کر لیجیے اللہ کے لیے, تین مرتبہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تین مرتبہ معافی مانگ لیجیے, معاف کر دے فبحا. اور اگر وہ معاف نہ کرے تو اب وہ ظالم ہو گیا, ہم مظلوم ہو گئے. اور ظالموں سے اللہ نپٹے گا اور مظلوموں کی مدد کرے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تعلیم دی اور اسے یاد کر لیجیے, بہت مختصر دعا اور حضور نے تعلیم فرمائی, اس لیے کثرت سے یہ دعا مانگے صدقہ دے. اپنی دعائیں بھی مانگے, درود شریف بھی پڑھیں کثرت, توبہ اور استغفار ضرور کریں. اس لیے کہ یہ آج جو ہے یہ گناہوں کے معاف ہونے کی رات ہے. عمر بھر کے گناہ اللہ تعالی کو معاف کر دینے میں کوئی دشواری نہیں, بلکہ پوری مخلوق کے گناہوں کو معاف کر دینے میں کوئی اس کے اوپر مشکل نہیں. ایک لمحے میں سب کو معاف کر سکتا ہے, ایک لمحے میں, جبکہ ہم دل سے توبہ کریں ہماری عمر بھر کی خطاؤں کو معاف کر سکتا ہے. اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور روزانہ رات کو بیدار رہ کر حد المقدور حسب یعنی حسب امکان بیدار رہ کر توبہ کی طرف توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ہم توبہ کرتے ہیں اس کے سامنے اور نادی میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, اس کے طرف خصوصی توجہ. اور دعا مانگیں اپنی حاجتوں کے لیے, جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں. وہ دن در اجابت یعنی دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ چوکھٹ کھلا ہوا ہوتا ہے, کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی, جبکہ دوسرے ایام میں بھی دروازہ چوکٹ کھلا ہوا ہے تو اس کا قبول یہ تھا, لیکن بعض چیزیں راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اس رات رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی, بالکل کھلا ہوا ہے, درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں. ادھر بندے کے دل سے توبہ نکلی ادھر پہنچی, ادھر اس کے مظلوم کی دل سے آہ نکلی اور پہنچی, کوئی چیز نہیں روکتی اس کو. اس لیے خوب اس کی طرف توجہ دیں. پھر اس کا بھی لحاظ رکھیں کہ روزانہ رات کو خصوصاً آخری عشرے میں, ویسے تو ہر زمانے میں, جماعت کی نماز کا اہتمام کریں تکبیر اولی کے ساتھ. جماعت کی نماز کا اہتمام بہت ضروری ہے. اب میں آپ سے کیا کہوں, یہ میری اپنی رائے, خدا کرے غلط ہو. جماعت کو ترک کر دینے سے اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ جو شب قدر کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکے گا, اس سے تلافی نہیں ہو سکے گی. ہاں توبہ کر لے تو ٹھیک, اس لیے جماعت کا اہتمام کریں, خصوصاً عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں اس کا اہتمام ہے. انشاءاللہ شب قدر کی فضیلتیں آپ کو حاصل ہو جائیں گی. دعائیں کریں شب قدر میں خوب کریں, اپنے لیے کریں, اپنے والدین کے لیے کریں, اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں, اپنے بال بچوں کے لیے کریں, اپنے برادری کے لیے کریں, اپنے قوم کے لیے کریں, ملک کے لیے کریں, ہمارے لیے کریں, تمام نمازیوں کے لیے کریں, تمام اعتکاف کرنے والوں کے لیے کریں. اعتکاف کرنے والے بھی اس کا لحاظ رکھیں کہ دعا میں ان چیزوں کو یاد رکھیں. بس یہ اتنی مختصر سی بات میں نے عرض کر دی دونوں چیزوں کے متعلق. بہت کچھ رہ گیا ہے جو میں بیان نہیں کر سکا, بس اس وقت میں ختم کرتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ہمیں اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو رمضان شریف کی رحمتوں سے اور مغفرتوں سے پوری طرح مالا مال فرمائے, اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے پوری طرح نواز لے, اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعتکاف کرنے والوں کو ہمارے نمازی بندوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے اہل عیال کو دہشت گردی کی زد سے محفوظ رکھوں، ہماری مسجدوں کو اللہ تعالیٰ دہشت گردی سے محفوظ رکھوں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔